بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فجعل صحابه يتمسحون بوضوئه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره. یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو وہاں موجود تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا یہ ایک عام معمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرتا ہوا دیکھتے اور ان کے لیے بآسانی وہ پانی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے حاصل کرنا ممکن ہو تو وہ ضرور اس کو حاصل کیا کرتے تھے. اب یہاں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرات علماء نے وضو کے اس پانی کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وضو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ سے جو پانی جو ہے دھلنے کے بعد الگ ہو کر نیچے گرنے والا ہوتا تھا اس پانی کو لے کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیتے تھے. بخاری کے شارح غالباً علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مطلب لیا ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جس برتن میں پانی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں وضو کے لیے جو برتن ہوتے تھے تو یہ ٹوٹیاں نل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, برتن میں پانی ہوتا تھا اور برتن ایسا جو لوٹا ہو بھائی اس کے اندر ٹوٹی سے پانی نیچے گرے ایسا نہیں, بڑا برتن تشلا ٹب جیسا ہوتا تھا اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا تھا. پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو لیا کرتے تھے پھر ایک ہاتھ کو اندر ڈال کر وہی پانی لے کر اس سے چہرہ ہاتھ اور دوسرے اعضاء دھوئے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر اس برتن میں جو پانی بچ جاتا تھا وہ پھر آگے دوسرے لوگ بھی اس سے وضو کر سکتے ہیں. تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو فرمانے کے بعد وہ پانی جو اس بڑے برتن میں بچا ہوا ہوتا تھا اسی کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملا کرتے تھے. دونوں مطلب ہیں اور دونوں مطلب اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں. مختلف روایتوں سے ان دونوں مطلب کی تائید ہوتی ہے. تو بہرحال یہ عام صحابہ کا معمول تھا. بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام محصب میں قیام فرما تھے. ظہر اور عصر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ کے وضو کے پانی کو لے کر حضرات صحابہ اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے، بلکہ حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو یہاں تک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بچے ہوئے وضو کے پانی کو یا اس گرتے ہوئے وضو کو پانی کو لینے کے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپس میں لڑتے تھے، جس کے حصے میں آ گیا آ گیا، اور جس کے حصے میں نہ آتا تھا وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر جو تری حاصل ہوتی تھی وہ اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا۔ بخاری شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر قریش کی نمائندے بن کر عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک ابھی اسلام نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات صحابہ کے متعلق جو آپ کے ساتھ وہاں مدینہ منورہ سے آئے تھے ایک بات کہی، کہ آپ ان کے بل بوتے پر اپنی قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہیں، یہ تو ذرا آپ پر کوئی مصیبت آئے گی تو آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت جواب دیا تھا۔ بخاری ہی کی روایت میں ہے امسس بذر اللہ کہ اللہ کی شرمگاہ کو چوسو، کیا ہم ایسا کریں گے؟ خیر بہرحال وہاں اس موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد واپس قریش کے پاس پہنچے ہیں، تو انہوں نے جو رپورٹ دی قریش کو اس میں ایک بات یہ کہی کہ قریش دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں قیصر و کسرا اور نجاشی کے پاس میں گیا ہوں، لیکن ان کے آدمی، ان کے ماننے والے اور ان کے درباری اور ان کے لوگ ان کے ساتھ محبت کا وہ سلوک نہیں کرتے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اگر وہ بلغم نکالتے ہیں اپنے منہ سے تو بلغم زمین پر نہیں گرتا، وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کو کے پانی کو لینے کے لیے ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ جب کوئی بات کہتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، تو ان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر شخص آگے بڑھتا ہے، وہ آنکھ بھر کر ان کی طرف نگاہ جما کر دیکھنے کی بھی جرات نہیں کرتے بہت زیادہ ادب کی وجہ سے۔ پورا یہ ساری باتیں بیان کی اور یہ کہا کہ ایسا سلوک میں نے کہیں نہیں دیکھا، یہ ایسے بادشاہت، یہ بادشاہت تھوڑی تھی، یہ تو نبوت کا اثر تھا۔ بہرحال یہ میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عام معمول تھا، اور ان حضرات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو تھی، عقیدت تھی، اس کی وجہ سے یہ حضرات غیر اختیاری طور پر یہ چیز کرتے تھے۔ بہرحال ان کے اس عمل پر، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بھیجا تھا، اس لیے ان کے اس عمل پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ یہ روایت جو ہے اس میں یہ راوی حدیث کے حضرت عبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے، اور یا جیسا ابھی میں نے عرض کیا ہوتا رہتا تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اسی بنیاد پر ان کی تربیت اور ان کی ذہن سازی کرنا چاہتے تھے، اس لیے جب یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا تو حضرات صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، ارے بھائی تم کو ایسا کرنے پر کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے، یعنی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسا کیوں کرتے تھے، آج جب ان چیزوں کو ہم سنتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ ایسا کرتے تھے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت اور ذہن سازی کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ان کی زبان سے. بعض مرتبہ ہم اپنے ماتحتوں کے حالات کے پیش نظر وہ کوئی حرکت کر رہے ہوں تو وہ کیوں کرتے ہیں ہم جانتے ہیں, لیکن ہم ذرا ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ان کو اس سلسلے میں کچھ مزید رہنمائی دینا چاہتے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر بھی جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا, کہ بھائی ایسا کرنے پر کون سی چیز تم کو آمادہ کرتی ہے, تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کیا عرض کیا؟ حب اللہ و رسولہ, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہم تو ایسا کرتے ہیں. اب دیکھیے جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں, وہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے اس میں ایسی فصاحت اور بلاغت اور ایسی جامعیت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یا حب اللہ و رسول ہی, لفظ حب جو ہے عربی زبان کا مصدر ہے اور اس کی اضافت کی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اور جو اہل علم ہیں عربی گرامر سے اور نحو سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب مصدر کی اضافت کسی چیز کی طرف کی جاتی ہے تو وہ کبھی وہ فاعل ہوتی ہے کبھی مفعول ہوتی ہے اس مصدر کا. تو حب اللہ و رسول ہی, تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اس جملے. میں نے تو ترجمہ ایسا مبہم کر دیا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول, جیسے انہوں نے مبہم کہا میں نے بھی ترجمہ مبہم کر دیا, لیکن اب ذرا کھول رہا ہوں اس کو. حب اللہ و رسول ہی, ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کرتے ہیں, یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک, ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ محبت رکھتے ہیں اس لیے ان کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. گویا محبت کرنے والے کون؟ صحابہ. اور محبت کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک سے. گویا ہمیں ان سے جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. گویا اس صورت میں یہ لفظ حب جو مصدر ہے اس کی اضافت مفعول کی طرف ہوئی. اللہ اور اس کا رسول یہ لفظ محبت کا کیا بن رہے ہیں؟ محبت کرنے والے صحابہ, اور جن سے محبت کی جا رہی ہے وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں, یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں. گویا اس صورت میں یہ لفظ حب جو مصدر ہے اس کی اضافت کس کی طرف ہوگی؟ فاعل کی طرف. یہ جملہ جو جواب میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا, چونکہ اپنے اندر دونوں پہلو لیے ہوئے تھا اور دونوں مطلب اس کے نکل سکتے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے, اس لیے ان کے اس جواب کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس جواب کے اندر دونوں مطلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی. کیا فرماتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ, جس آدمی کو یہ بات پسند ہو, جو آدمی اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, یہ پہلے والا مطلب. او یحبہ اللہ و رسولہ, یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں, دونوں باتیں ہیں. کون مومن ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو؟ اور کون مومن ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں؟ دونوں باتیں. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ, جس آدمی کو یہ بات پسند ہو, جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے, یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں, فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ ولیحسن جوار من جاورہ. تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کو چاہیے کہ یہ تین کام کرے. پہلی بات کیا فرمائی؟ کہ فل یصدق حدیثہ اذا حدث، کہ جب وہ بات کرے تو سچی بات کرے، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بات میں سچائی کا اہتمام اور التزام کرنے کی تعلیم اور تلقین فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی بولے سچ بولے۔ یہ سچائی جو ہے نا، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جن بنیادی اخلاق کی تعلیم دی ان میں صدق اور سچائی بھی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط قیصر روم ہرقل کے نام بھی بھیجا تھا۔ وہ تو لمبا قصہ ہے، بخاری شریف میں وہ بڑی لمبی چوڑی روایت موجود ہے، بس مجھے جو بات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس خط کے ملنے کے بعد ہرقل شاہ روم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات کے متعلق تحقیق کرنا چاہا، اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ اس طرف کے کچھ لوگ اگر ہوں تو ان کو میرے پاس لایا جائے۔ اتفاق کی بات کہ مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں، جو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن اور قریش کے سردار تھے، آیا ہوا تھا، اور ہرقل کے آدمیوں نے اسی کو لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ان سے ہرقل نے بہت سارے 10 سوالات کیے اور ان کے انہوں نے جوابات دیے، اور ہر جواب سے ہرقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی آسمانی کتابوں میں بشارت دی گئی ہے۔ آخر میں اس سب کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، مادہ یا مرکم، یہ نبی تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا، یا مرونا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، یہ نبی ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا، سچ بولنے کا، اور پاک دامنی کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ گویا اس زمانے کے بہت بڑے اور دانا دشمن نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے جن الفاظ میں پیش کیا، اور اس میں جن جن چیزوں کو انہوں نے خاص طور پر بتلایا، اس میں کیا ہے؟ صدق اور سچائی بھی ہے۔ گویا صدق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا، کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولتے رہو، کیوں؟ فإن الصدق إلى البر، بر کہتے ہیں ہر نیکی کے کام کو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بہت ساری چیز، ایمان سے لے کر جو سب سے اہم بڑا عمل ہے، بہت سارے اعمال کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بر کے اندر ذکر کیا۔ بر گویا ایک جامع لفظ ہے، ہر نیکی کے کام کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کر، نیکی کے راستے کے پر لے جاتی، نیکی کا جو ہائی وے ہے وہاں تک آپ کو پہنچا دے گی۔ کون؟ سچائی۔ اور یہ نیکی کیا ہے؟ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، جب کوئی آدمی نیکی والا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ بس گویا یہ جنت تک پہنچانے والی چیز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، ایک سچائی، حالانکہ سچائی تو ایک وصف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک وصف کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دوسرے اوصاف کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ گویا یہ سچائی ہی وہ طریقہ ہے جس کو اپنا کر آدمی اپنے آپ کو بہت ساری خوبیوں کا گویا حقدار بنا لیتا ہے نیکی کے راستے پر, اور نیکی تم کو جنت تک لے جائے گی. اور حضور آگے فرماتے ہیں, اور آدمی سچ بولتا ہے, سچائی کا اہتمام کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے. دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے جن گروہوں اور جماعتوں کو کامیاب قرار دیا ہے, فلاح یاب قرار دیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سورہ فاتحہ میں دعا منگوائی گئی کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما. کون سا صراط؟ صراط الذین انعمت, تیرے ان بندوں والا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا. کن پر انعام فرمایا؟ قرآن میں اسی کو دوسری جگہ بتلایا گیا, الذین انعم اللہ علی النبی علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کون ہیں؟ نبیوں کی جماعت, صدیقین کی جماعت, شہداء کی, اور عام صالح اور نیک لوگوں کی. گویا یہ منعم علیہم, اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا اس کے چار کیٹیگریاں بتلائی. سب سے پہلی جو ہے فرسٹ کیٹیگری تو کس کی ہے؟ انبیاء کی. وہ تو ایسی چیز ہے کسی کے اختیار میں نہیں. نبوت ہم اور آپ کوئی محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بنا دیں, اور وہ بھی سلسلہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ اور اس کے بعد تین یہ بتلائے, ان میں اس کے بعد بتایا گیا کون؟ صدیقین. علماء لکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ صدیقین کا جو ہے یہ سلسلہ قیامت تک کیا رہے گا؟ جاری رہے گا. کوئی آدمی محنت کر کے, مجاہدہ اور ریاضت کر کے نعوذ باللہ نبی تو نہیں بن سکتا, لیکن صدیق بن. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو صدیق اکبر ہیں, سب صدیقین کے سردار ہیں, لیکن بہرحال یہ مقام باحضور فرماتے ہیں حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقاً. تو گویا یہ سچائی ایک ایسی صفت ہے جو اس کے کرنے والے کو جو نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے وہاں تک پہنچاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ, اور تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ, فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. فجور کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی, گناہ والا راستہ, اسی سے فاجر کا لفظ بنا ہے. اور تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ, اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کے راستے پر آدمی کو لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور یہ گناہ والا راستہ آدمی کو جہنم تک پہنچاتا ہے. ایک جھوٹ کیا اس کو معمولی نہ سمجھو, بلکہ یہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جو آدمی اس کا شکار ہوتا ہے وہ اس کے نتیجے میں بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, گویا اس کی زندگی جو ہے بگڑ جاتی ہے, اور یہی بگاڑ آخر کار اس کو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں بہت ساری برائیوں کا شکار ہوں, یعنی بہت ساری بری عادتیں میرے اندر ہے, میں چوری بھی کرتا ہوں, زنا بھی کرتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, اور جھوٹ بھی بولتا ہوں. اب یہ سارے کام مجھے چھوڑنے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ سب ایک ساتھ چھوڑنا تو مشکل ہے, اور جو ہے دھیرے دھیرے ٹن بائی ٹن میں ان کو چھوڑنے کے لیے محنت کرتا ہوں. آپ ذرا مجھے بتلائیے اور مشورہ دیجئے کہ سب سے پہلے میں کیا چھوڑوں. اب دیکھو یہی سوال اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھا جاتا تو یہ گناہوں کی لسٹ میں جو چار چیزیں بتائی گئی ہے, چوری, زنا, شراب اور جھوٹ, ہم اور آپ تو جو ہے نا اپنی کم اندیشی کی وجہ سے ان چار میں سب سے ہلکا کس کو سمجھتے ہیں؟ جھوٹ کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اگر مشورہ جھوٹ کو تو بازو پر رکھتے, یا تو یوں کہتے زنا چھوڑ دے, یا جو ہے شراب پینا چھوڑ دے, یا لیکن نہیں, قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا شان تربیت پر, کہ آپ مربیوں کے تربیت کے بھی امام تھے, چنانچہ آپ نے اس کے اس سوال پر فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. اس میں ایک دوسری حکمت یہ تھی کہ وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ ان چار گناہوں میں میرے لیے سب سے ہلکا چھوڑنا کون سا ہے؟ جھوٹ ہے. اس لیے وہ فوراً ہاں کہہ دے گا, اس کو بھی بھاری نہیں معلوم ہوگا, وہ بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے اوپر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا گیا ہے. چنانچہ فوراً اس نے قبول کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہوں. اب زمانے کے لوگ اپنے وعدے کے پکے ہوا کرتے تھے. اس نے طے کر لیا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے کسی حال میں بھی. اب چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جب اس کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں شراب پیوں, تو اس نے سوچا کہ اگر میں شراب پیوں گا تو چونکہ میں نے طے کر لیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا نہیں ہے, جب بھلے میں چپ چاپ پی لوں, لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ انہیں شراب پی تو میں انکار نہیں کروں گا, اس وعدے کی وجہ سے میں عرض کروں گا, کہوں گا کہ میں نے پی ہے, تو وہ شراب کی جو سزا ہے کوڑے 80 وہ میرے اوپر جاری کی جائے گی. اس لیے شراب نہیں پی, چھوڑ دی. جب زنا کرنے کو جی چاہا تو پھر سوچا کہ زنا کر تو لوں گا, لیکن اگر پوچھا جائے گا کہ تو نے زنا کیا ہے, تو چونکہ میں نے طے کیا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں, اس لیے میں اقرار کروں گا, اور اقرار کروں گا تو زنا کی جو سزا ہے وہ میرے اوپر جاری کی جائے گی, اس لیے وہ بھی چھوڑ دیا. اور جب جو ہے چوری کرنے کا ارادہ کیا تو اب یہی خیال آیا, ایک جھوٹ کیا چھوٹا, کیا ہوا, سارے ہی گناہ چھوٹ گئے. واقعہ یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نسخہ بتلایا. دیکھو یہ بہت, اس حدیث کے اندر بڑے علوم ہیں, بڑے علوم ہیں. آج جو لوگ سماج کے اندر بگڑے ہوئے طبقے اور بگڑے ہوئے نوجوانوں کی تربیت کا کام کرتے ہیں, ان کی اصلاح کے لیے محنتیں کرتے ہیں, ان کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے. گویا ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے جو شکلیں اختیار کی جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں سچائی کو بہت آپ کو اہمیت دینی ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے گویا یہ ایک ایسی نیکی ہے جو آدمی کو دوسرے نیکیوں تک کیا کرتی ہے, پہنچاتی ہے. یہ ایک نیکی نہیں ہے, ساری نیکیوں کی جڑ ہے, ایک بیج ہے. اگر ڈال دیا, بو دیا گیا, تو اس کے نتیجے میں سارے نیک کاموں کی اس کو کیا ہو جائے گی, توفیق اور سعادت ہو جائے گی. واقعہ یہ ہے کہ یہ عجیب, چنانچہ ایسا ہی ہوا, وہ آدمی بھی بچ گیا. تو بہرحال یہ ہمارے سماج میں آج کل جھوٹ کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. اچھے پڑھے لکھے اور شاندار قسم کے اور دیندار کہلانے والے, دینی ماحول میں رہنے والے بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں کرتے, حالانکہ یہ بڑا خطرناک رہو. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ فل یصدق حدیثہ اذا حدث. اب باقی دو روایت, دو چیزیں ہیں, اس کی تشریح کا موقع نہیں, ابھی یہ خود ہی اتنا مکمل اس کی تشریح نہیں ہو پائی, بہت کچھ چیزیں اس میں بھی رہ گئی ہیں. تو بہرحال دوسری دو چیزیں جو آپ نے فرمائی ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے. دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور تیسری بات جو فرمائی وہ یہ ہے وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آج یہ روایت میں نے جو پیش کیا آپ کے سامنے, میرا مقصد تو یہ ہے کہ دیکھو اس روایت کے شروع میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا تھا کہ اے بھائی, اے لوگوں, تم یہ ایسا یہ میرے وضو کا پانی لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر کیوں ملتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے جواب میں صحابہ نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول, ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے, یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں, تو اس کو چاہیے کہ یہ تین کام کرے. گویا یہ تو ایک نمونہ ہے. اصل تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر اور آپ کی تعلیمات پر عمل کا اہتمام کرے. ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ان کی تعلیمات کو اپنانے میں ہمیں جو مستعدی دکھلانی چاہیے اور جیسی کوشش کرنی چاہیے وہ کرتے. معلوم ہوا حقیقی محبت کا تقاضا یہی اصل تھا. یہ تو تین باتیں جو حضور نے فرمائی نمونے کے طور پر ہے, ورنہ پوری شریعت اس کے اندر. دیکھو آپ نے ان کو وضو کا پانی لے کر جسموں اور چہروں پر ملنے سے روکا, تو محبت کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر ایسا کرتے تھے. جو محبت والا ہوتا ہے ایسا محبوب سے لپٹ بھی جاتا ہے, اور جو ہے بڑا آدمی محبوب ہو تو بھی محبت کی جو ہے اس میں غلبے میں لپٹ جاتا ہے, جو ہے پاؤں پر پڑ جاتا تھا. ایسی چیزیں غلبہ محبت میں ہوتی. اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسا مت کرو, یہ بدعت ہے, ایسا مت کریو. کرنے دیا کہ بھائی محبت کا ذرا جوش اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, ذرا اندر سے بھڑاس نکل جاوے. لیکن اصل جو تقاضا ہے محبت کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا, آپ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ ہدایتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, اور اس عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقیقی ثبوت پیش کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.